بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح. یہ حدیث حضرت ابو جری جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اعہد الیہ، اعہد الیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، کوئی ایسی بات بتلائیے جو مجھے کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے اور دنیا سے زیادہ مجھے آخرت میں کام آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ لا تسبن احدا، تو ہرگز کسی کو برا بھلا مت کہنا. یہ سب یسب سبن، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کا دل ٹوٹے. اور اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے کہ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا، یہ حق تعالی شانہ کی بڑی اور کھلی نافرمانی ہے. یہ کبائر میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا. گالی تو بہت بری چیز ہے، اس لیے کہ گالی دینے سے جہاں ہمارے مسلمان بھائی کی تنقیص ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، تدلیل ہوتی ہے، وہاں ہماری زبان بھی گندی ہوتی ہے، اور یقیناً گالی سے دل ٹوٹتا ہے. مگر اس کے علاوہ اور کوئی بات کہہ دی، مثلاً غصے میں کہہ دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو کیا ہے اور کیسا ہے، دیکھو یہ گالی نہیں ہوئی مگر حاضرین اگر ہیں تو ان کو یا کم سے کم اس شخص کو یہ تأثر دلائے کہ تو میری نظر میں گھٹیا ہے، تیرے اندر برائیاں ہیں، چاہے اس شخص میں برائیاں ہوں یا نہ ہوں. تو کوئی بھی ایسا لفظ کہہ دیا جس کی وجہ سے دل ٹوٹے، دل کو تکلیف ہو، اسے سب کہتے ہیں. اسی لیے سب یا سب و سبن جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے، اصل معنی ہے قطع یقطع، السب القطع، کاٹ دینا. کسی چیز کو جب کاٹ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں السب. سب اس شخص نے کسی چیز کو کاٹ ڈالا، یہ سب وہ کسی چیز کو کاٹ رہا ہے. تو گالی کے لیے اور برے بھلے الفاظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السبو کا لفظ استعمال کیا کہ لا تسبن احد، تو ہرگز ہرگز کسی کو کاٹ نہ دینا. اس کا مطلب ہے کہ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالنا جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاوے اور تجھ سے ہمیشہ کے لیے کٹ جاوے. اس لیے کہ ایک مسلمان کا دل بہت قیمتی ہوتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس کام کی ترغیب دی ہے جس سے ایک مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے روکا ہے جس سے ایک مسلمان کا دل ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان کا دل بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کے دل اگر اسی طرح ٹوٹتے رہے تو مسلم امت کی شیرازہ بندی اور یونیٹی ٹوٹ جائے گی. میں نے مفتی صاحب کو کچھ کہہ دیا، ان کا دل مجھ سے ٹوٹ گیا تو ہم دونوں الگ ہو گئے. آپ نے مولانا کو کچھ کہہ دیا، آپ دونوں ٹوٹ گئے. پھر آپ نے مجھے کچھ کہہ دیا، ہم دونوں ٹوٹ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں کوشش یہ رہی کہ امت متحد بنے اور امت متحد رہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تعلیمات چھوڑی کہ قیامت تک امت متحد رہے اور ایک رہے. تعلیمات کو اگر کوئی غور سے دیکھے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز گناہ کبیرہ میں سے ہے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس پر غور کریں گے تو یہی پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ منع اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے دل ٹوٹے گا. اور فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. جیسے اس حدیث کے اندر ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا، کسی کو برا بھلا مت کہنا. اور دوسری نصیحت وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ. یہ بات کہ تو اپنے بھائی سے اس حال میں بات چیت کرے کہ بات چیت کرتے ہوئے تیرا چہرہ کھلا ہوا ہو، منبسط ہو، مسکراہٹ ہو چہرے کے اوپر، بشاشت ہو، چہرہ تیرا حشاش بشاش ہو. کہتے کہ ان ذالک من المعروف، یہ بھی نیکی میں سے ہے، اسے حقیر مت سمجھنا. تو دیکھو ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تسبن احدا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے. اور آگے فرمائے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، ہرگز نہ سمجھنا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر حقیر اور چھوٹی نیکی کی ایک مثال دی کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نیکی ہونے کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، تو خیال یہ آتا ہے کہ ہنسوں نہ ہنسوں کیا فرق پڑ جاتا ہے، مسکراہٹ سے ملوں نہ ملوں کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو کسی مسلمان بھائی کی طرف حشاش بشاش چہرے کے ساتھ دیکھنا اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا، یہ بھی معروف میں سے ہے، بھلائی میں سے ہے. بھائی بھلائی میں سے کیوں ہے؟ یہ معروف میں سے کیوں ہے؟ یہ نیکیوں میں سے کیوں ہے؟
اس لیے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے مسلمان بھائی کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل کو خوش کرتا ہے تو اس سے اس کا رب خوش ہوتا ہے، اس لیے معروف میں سے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرح متوجہ کیا کہ ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کر، دل ٹوٹے گا. ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا. لا یتناجا دون الاسنان، لا یتناجا اسنان دون الاخر، کہتے ہیں تین شخص ہیں تو دو شخص جو ہے وہ ایک کو چھوڑ کر کے پرائیویٹ میں کوئی گفتگو نہ کرے. تین ہیں ان میں سے دو ایسا نہ کہ آپ ذرا اس طرف چلے جائیے، ہم دونوں بات کرنا چاہتے ہیں، یا دونوں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل چھپ کے چھپ کے، کہ تیسرے کو پتا نہیں کیا بات ہو رہی ہے. اور دونوں اٹھ گئے، آپ ذرا تشریف رکھ کے ہم ایک بات کر کے ابھی آ رہے ہیں، دونوں کے چلے گئے. دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ لا یتناجا اسنان دون الاخر. چار ہیں، پانچ ہیں تو کر سکتے ہیں کہ دو اٹھ جائیں گے اور دو رہ جائیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی کہ مجھے الگ کیا گیا ہے. پانچ آدمی ہیں، دو اٹھ جائیں گے اور تین بیٹھے رہیں گے، تکلیف نہیں ہوگی. مگر تین ہوں گے، دو اٹھ جائیں گے تو ایک کو تکلیف ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہوں گے، دیکھو مجھے میرے سامنے بات نہیں کی انہوں نے، کہیں میری بات تو نہیں ہو رہی ہے کوئی. یعنی اتنی چھوٹی باریک بات کہ لا یتناجا اسنان، دو شخص سرگوشی نہ کرے تیسرے کو چھوڑ کر. من اجل ان یحزنہ، کہیں اس کو حزن نہ پہنچے، غم نہ پہنچ جائے. وجہ بھی بیان کر دی. تو دیکھو ایک طرف غم پہنچانے والی اتنی معمولی سی بات کا ذکر کیا کہ یہ کام مت کرنا، اور دوسری طرف ایک دوسری معمولی چیز جس سے خوشی ہوتی ہے، اس کو دل بستگی نصیب ہوتی ہے، اس کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا. اگر تم کسی مسلمان سے بات چیت کرو تو حشش بشش چہرے سے بات کرنا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہوگا، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو رب بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کا دل تمہارے دل سے جڑے گا، وہ قریب آئے گا. ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، یہ بھی نیکی میں سے ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے حشش بشش چہرے سے ملے، مسکراہٹ سے ملے. راستے میں مل گئے تو آئی کانٹیکٹ ہو، مسکراہٹ ہو، پھر سلام ہو، سلام کے ساتھ مسافہ بھی ہو، خیر خیریت، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں جوڑ رہے، مسلمانوں کے دلوں میں جوڑ پیدا ہو، اس کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. اور چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی تکلیف نہ پہنچے اس کا بھی خاص خیال کیا گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا دل بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ہمارے اسلاف نے اس کا بہت خیال رکھا ہے. آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایوری باڈی از فور ہم سیلف، بس سر سے لے کر پیر تک میرا جسم تو چادر سے ڈھکا ہوا ہے تو مجھے کیوں سردی لگے گی. اب سر نکال کر کے دیکھا کہ میری دائیں طرف جو سو رہا ہے وہ ٹھٹھڑ رہا ہے سردی میں، اور بائیں طرف جو ہے وہ بھی ٹھٹھڑ رہا ہے، تو مجھے اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، میری نیند میں اس سے کیا خلل واقع ہوگا. یہ جو ایک ہمارا مزاج ہو رہا ہے، کنزرویٹو مزاج، انڈیویجول مزاج، انفرادی مزاج، میں کہ میں خوش رہوں، میں راحت سے رہوں، میں تو تکلیف میں نہیں ہوں نا، ڈاکٹر صاحب کو کوئی پریشانی ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا، جب ہم پر پریشانی آئے گی تو دیکھ لیں گے. ہمارے جو اسلاف ہیں یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین، ان کے بعد تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء امت، اور ہمارے بڑے اس زمانے کے بھی ہمارے بڑے، انہیں دوسروں کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی، ان کو نیند نہیں آتی تھی، نیند اڑ جاتی تھی دوسروں کو دیکھ کر، حالت عجیب تھی ان کی. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس کے حضرات محدثین نے مختلف معانی بیان کیے ہیں، اور یہ سارے معانی ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ نے زبان ایسی عطا فرمائی تھی کہ بولتے کم تھے اور معانی بہت سارے نکلتے تھے, بڑی ہدایتیں ملتی تھی امت کو, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو ایک بزرگ تھے, وہ اپنے دوست احباب سے شکایت کیا کرتے تھے کہ گھر میں چوہے پڑ گئے ہیں اور رات دن بس پریشانی ہے. کھانا پینا محفوظ نہیں, کتابیں محفوظ نہیں, چیزیں محفوظ نہیں. تو مشورہ دیتے تھے کہ بلی پالو, بلی پالو, مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا. جب جب بھی وہ شکوا کرتے تھے, صبر کرتے تھے, صبر کرتے تھے, صبر کرتے تھے, جب معاملہ حد سے باہر ہو جاتا تھا, کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تھا, تو دوستوں کے سامنے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی ان چوہوں نے تو پریشان کر رکھا ہے ہمیں, تو کہتے تھے کہ بلی پالو, آسان شکل اس کی. مگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ وہ دوست بھی تھک گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی چوہوں کی بات مت کرو, چوہوں کا شکوا ہمارے سامنے مت کرو, اس لیے کہ ہم جو مشورہ دے رہے ہیں وہ مجرب مشورہ ہے, پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ بلی گھر میں آتی ہے چوہے رخصت ہو جاتے ہیں, آپ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اس ذکر کا کیا فائدہ. تو جب ملامت کی دوستوں نے اور پھر وجہ پوچھی کہ بھائی وجہ کیا ہے کہ آپ بلی نہیں پالتے, تو کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور میرا ایک ہی پڑوسی ہے جس کا گھر میرے گھر سے لگا ہوا ہے, اگر میں بلی اپنے گھر میں لاتا ہوں تو چوہے میرے گھر سے نکل کر اس کے گھر میں چلے جائیں گے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس تکلیف میں میں مبتلا ہوں اس تکلیف میں وہ مبتلا ہو جائے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج امت کا بنایا تھا میرے بھائیوں, آج یہ مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. دوسرے مسلمان بھائیوں کا کی بات تو بہت دور کی, اپنے سگے بھائیوں کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا, اپنے ماں باپ کا, اپنی اولاد کا, اپنی بیوی کا, اپنے شوہر کا, اپنے قریب کے لوگوں کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کی تلقین کی ہے, ان کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں لائے. یہ جو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ حضرات علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھو, حضرات علماء کرام کے ساتھ محبت رکھو, حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھو, ان کی صحبتوں میں بیٹھو, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ باتیں بیان کریں جن سے ہم واقف نہیں ہیں, تاکہ ہمیں واقفیت ہو جائیں اور ہم ان زرین باتوں پر عمل کریں اور عمل کر کے حقیقی معنی میں انسان بن جائیں. ابھی چند دنوں پہلے میں نے عرض کیا تھا, پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے انتقال کے کئی سالوں کے بعد بارش کی وجہ سے قبر کھل گئی, تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرہ بھی جس دن دفن کیا تھا اس دن جیسا تھا ویسا ہی اس دن بھی چہرہ تھا, اور کفن جو ہے وہ بھی بالکل صحیح سالم تھا, ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بالکل نیا ہے کفن. بہت بڑے بزرگ تھے. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم انسان ہیں, ہمارا نام انسان ہے, انسان. اور فرماتے تھے کہ انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے, اور انس کا معنی ہے انس باللہ, اللہ تعالی شانہ سے انس, اللہ تعالی شانہ سے محبت, اللہ تعالی شانہ سے تعلق. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے اندر انس باللہ نہ ہو, یعنی ہمارا اللہ سے انس والا تعلق نہ ہو, محبت والا تعلق نہ ہو, تو ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے, ہم جانور ہیں انسان کی شکل میں, انسان کی شکل میں جانور. اور یہ انسان انس باللہ, اللہ کا تعلق کب نصیب ہوگا؟ اللہ کے تعلق کے حاصل ہونے کے لیے یہ ہے ساری چیزیں, حدیث اور قرآن. یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, ان کاموں کو کریں گے اور ان کاموں سے بچیں گے تو انس باللہ نصیب ہوگا, اللہ تعالی شانوں کا تعلق نصیب ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا. بچپن میں مجھے یاد ہے ہم ہمارے گاؤں میں بھوریا گاؤں میں رہتے تھے، 10 سال کی عمر میں اس ملک میں آیا تو غربت تھی، غربت، روزانہ ہی دال اور مونگ، مرغی کا تصور تو خواب میں بھی کرنا مشکل تھا، کوئی مہمان اگر آ گیا اور ایسے حالات سازگار ہوئے تو شاید کوئی مرغی ذبح ہوگی، ورنہ مہمان کے آنے پر بھی انڈے پکاتے تھے، آملیٹ پکاتے تھے، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ دیہاتیوں کی مرغی، غربت میں کہتے تھے کہ یہ دیہاتیوں کی مرغی، تو اس پر بھی ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی، مگر اس میں بھی ہوتا یہ تھا کہ مہمان فارغ ہو جائے اس کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو ملے گا، ورنہ نہیں، تو غربت ایسی تھی، مگر ہر شخص میں انفرادیت والا مزاج نہیں تھا، تو گھر میں جو کچھ بھی پکتا تھا تو یہ پھوپھی کے یہاں دے آؤ، یہ تھوڑا ماموں کے یہاں دے آؤ، ممکن ہے کہ اتنا بھیجا جائے جو ایک شخص بھی نہ کھا سکے وہاں، مگر نہیں، یہ تھوڑا ماموں کے یہاں، یہ تھوڑا پھوپھی کے یہاں، یہ تھوڑا خالہ کے یہاں، یہ فلاں کے یہاں، اور ادھر سے بھی پورے گاؤں میں یہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اور آج کل ہمارے یہاں کوئی آتا ہے تو ہمیں چائے پلانا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں جب کوئی دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ کوئی آیا گھر میں، حالانکہ کس کے گھر میں مہمان جاتا ہے، خوش نصیب کے گھر میں مہمان جاتا ہے، خوش نصیب کے گھر میں مہمان جاتا ہے، میں جب بلیسٹر نیا نیا منتقل ہوا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اور یہاں کام شروع کیا، دارالعلوم بری سے مجھے الگ ہونا پڑا، والدہ کے تقاضی پر میں یہاں منتقل ہوا، تو گھر میں میں اور شوکت ہم دونوں غیر شادی شدہ تھے اور والدہ کے ساتھ رہتے تھے، تو مہمان شوکت کے تو کوئی نہیں آتے تھے مگر میرے بہت آتے تھے، اور جیسے جیسے کام بڑھتا گیا تو لوگوں کا آنا جانا آنا جانا، تو مجھے بہت حیا آتی تھی کہ والدہ کو سب کام کرنے پڑتے ہیں، اور مزاج ہمارے گھر کا یہ ہے کہ عورتیں مردوں کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اب بھی اس وقت بھی والدہ معمر ہے مگر وہ اگر چائے پی کر کے اٹھتی ہے دسترخوان سے اور گھر میں کوئی دوسری عورت نہ ہو اور ہم یوں کر کے ان سے کپ لینے کی کوشش کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں کپ آئے، ہمارے علاقے میں انڈیا میں یہ ایک مزاج ہے، عورتوں میں خدمت کا بہت جذبہ کہ نہیں یہ خدمت تو ہماری ذمہ داری، اور خوشی سے، تو ایک دن میں نے میری والدہ سے عرض کیا کہ تھوڑی حیا سی آتی ہے کہ کوئی آتا ہے کھانے کے وقت میں آ جاتا ہے، چائے کے وقت میں آ جاتا ہے، چائے کا وقت نہیں ہوتا پھر بھی چائے، تو آپ کو ساری خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر برتن دھونے پڑتے ہیں، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ لیسٹر میں کتنے گھر ہیں اور اتنے سارے لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ ہمارے گھر میں مہمانوں کو بھیجتے ہیں، تو گھر میں مہمان آتا ہے اور مہمان کھاتا بھی اپنی چیز ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری والدہ سے فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہمارا نہیں کھاتا، اس لیے کہ روزی تو ہر ایک کی طے ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں آ کر ہر شخص اپنا ہی کھا جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ نام ہمارا ہو جاتا ہے، اس کی روزی اللہ ہمارے گھر میں بھیج دیتے ہیں، وہ کھاتا اپنا ہے، نام ہمارا ہو جاتا ہے اور ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، بلکہ ایمان کے کامل ہونے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو گھر میں میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ گھر میں مہمان آئے تو حشاش بشاش چہرے سے شوہر کہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اتنے، اور آپ خوشی کے ساتھ جتنا کر سکے اتنا کرے، دکھانے کے لیے کچھ کرنے سے تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، جتنا کر سکے محبت سے کرو، اگر کچھ نہ کر سکے تو صرف ایک ایک گلاس پانی ہی پلا دو مگر محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس سے بھی مہمان اثر لے کر کے جائے گا، بوجھ نہ سمجھو مہمان کو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان کے دل ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے، دلوں میں محبت تھی، اور بھائیوں کی بھی عمریں جو ہیں عمریں 50-50, 60-60, 70-70 سال ہو جاتی تھی، تو ایسے ہی رہتے جیسے بچپن میں ہے، ابھی ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا ان کو، دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑی چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اتنے قریب رہتے تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت ہے حدیثوں سے جو معلوم ہوتا ہے ہمیں حدیثوں کے انداز سے وہ یہی تھی کہ امت کا ہر فرد اس طرح رہے ایک دوسرے کے ساتھ. انما المؤمنون اخوة, مومن سارے بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المؤمن مراۃ المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے, جس طرح آئینہ بغیر اس کو رسوا کیے ہوئے اس کے عیوب بتا دیتا ہے. آئینہ اعلان نہیں کرتا کہ تیرے اندر یہ چیز ہے, آئینہ کسی اور کو نہیں کہتا. میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں گا تو آئینہ میرا عیب مجھے بتا دے گا. ایسا نہیں کہ اس وقت وہ خاموش رہے گا, میرے عیب کو چھپائے گا اور میرے بعد جو آئے گا اس کو بتائے گا. آئینہ میرا, یعنی حدیث میں کیا فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ آئینہ جو ہے وہ عیب بتلاتا ہے. کس کو؟ جس کے اندر عیب ہے, اور بالکل خاموشی سے بتلا دیتا ہے, یعنی دل بھی نہیں توڑتا. اس طرح وہ بتلا دیتا ہے کہ کھوٹا بھی نہیں لگتا کسی کو کہ یار دیکھو اس نے میرا عیب بتایا کہ میرے کپڑے گندے ہیں, میرے چہرے کے اوپر کوئی گندگی ہے. اور اس کے بعد وہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا, اس کے عیب کو یوں کھینچ لیتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے, فوٹو کھینچ لیتا ہے, ایسا نہیں کرتا. اور پھر وہ آئینہ جو ہے, مومن کو آئینہ اس لیے کہا گیا کہ وہ صرف عیب نہیں دکھاتا, عیب کے ساتھ خوبیاں بھی دکھاتا ہے. تو کہا کہ جب تم کسی کی اصلاح کرو تو یہ کہو کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کے اندر یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, بہت نوازا ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, شکر کرو, شکر میں ڈوبے رہو, دو دو رکعت روزانہ پڑھو, بہت اللہ نے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ تھوڑی سی ایک بات ہے, اگر یہ بھی ٹھیک کر لیں تو بہت اجر ملے گا, اللہ کے یہاں بہت اجر ملے گا. تو آئینہ یہی کرتا ہے کہ ٹوپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, امامہ بھی ٹھیک ہے, چشمہ بھی ٹھیک ہے, مگر یہ بٹن ٹھیک نہیں ہے, وہ ایک چیز بدلا دیتا ہے. تو مومن مومن کا آئینہ ہے, یعنی وہ اپنے بھائی کو عیب میں نہیں رکھتا کہ خاموش رہو بدنام ہوتا رہے ہمیں اسے کیا لینا, نہیں, اس کو گھڑن ہوتی ہے کہ کہیں دوسروں کے سامنے یہ ذلیل نہ ہو جائے. تو تعلیمات سے بھرا پڑا ہے ذخیرہ احادیث کا. لا تحاسدو, حسد مت کرو, ولا تباغضوا, بغض مت رکھو, ولا تدابروا, ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو پیٹ مت بتلاؤ, منہ مت پھیرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر کے رہو. مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کی نصرت کرتا ہے, ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا. لا یظلمہ ولا یخذلہ, ظلم نہیں کرتا. جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے بے سر و سامانی میں نہیں چھوڑتا, بلکہ اس کا تعاون کرتا ہے, اس کی نصرت کو نہیں چھوڑتا. ولا یسلمہ, اور وہ اس کو سپرد نہیں کرتا کسی دشمن کے, نہیں, وہ مدد کرتا ہے اس کی. یہ ہمارے دلوں کے اندر ایک بات پیدا ہونی چاہیے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں انگلینڈ کے اندر, تو بہت سے ایسے بیچارے آ جاتے ہیں ریفیوجی, بہت سے اسائلم پر آ جاتے ہیں, کچھ یہاں پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں انڈیا سے, پاکستان سے, حالت ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی, رشتے دار دوست احباب ان کے کوئی نہیں ہوتے, وہ ہماری مسجد میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم ان کو پہچانتے ہیں, پہچانتے ہیں ہم کہ یہ شریف آدمی ہے, ہمارے اس علاقے میں ایک سال سے رہتا ہے اور یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ہم پہچانتے ہیں. اور مسجد کے اندر عید کے دن مصلی 500 ہے. ان 500 مصلیوں میں سے کس کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ آج ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ عید کریں گے, مگر ہماری مسجد میں ایک مصلی ایسا بھی ہے جس کا کوئی نہیں ہے؟ جائزہ لو اوپر سے نیچے تک پورے ملک میں, ہر مسجد میں ایسا ایک شخص آپ کو ملے گا. کس کو یہ خیال رہتا ہے کہ بھائی میں اگلے دن اس کو کہہ دوں کہ بھائی آپ کل ہمارے ساتھ دوپہر کو کھانا کھائیے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ فیلنگ نہیں ہے, اس کو ہم نے زندگی کا مقصد نہیں بنایا ہے. احتیاط کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے میں, اپنے گھر میں کسی کو لانے میں معاملہ, ذرا احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے, مگر یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ مسجد میں کسی نئے آدمی کو دیکھتے تھے تو اسے پوچھے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے, پورا اس کا انٹرویو لے لیتے تھے, بھائی کہاں سے آئے, کون ہیں آپ, کس جگہ سے تعلق ہے, کیسے آنا ہوا لیسٹر میں, پوچھتے تھے. اور دیکھتے تھے کہ مسافر ہے بیچارہ تو اسے اپنے گھر لے آتے تھے, اور کھانے کے وقت میں جو کچھ موجود ہوتا تھا اسے کھلاتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. ہمارے نعیم الدین صاحب بیچارے آج بیمار ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کے لیے دعا بھی کرو. وہ مجھ سے کہنے لگے ایک دن کہ تمہارے والد کی سب سے پہلی میری ملاقات یہاں میلبرن روڈ پر ہوئی تھی, تمہارے والد تمہارے گھر کی طرف تھے اور میں یہ آپٹیشن کی دکان کے پاس سے چل کر اس طرف جا رہا تھا, تو کہا ان کی نظر میرے اوپر پڑی. میرے اوپر ان کی نظر پڑی تو وہی عادت تھی کہ بھئی یہ کوئی مسلمان ہے اور نیا لگتا ہے, اجنبی لگتا ہے. کہا پہلی مرتبہ ہماری یہ ملاقات لیسٹر منتقل ہونے کے بعد. کہا کہ وہ روڈ کو کراس کر کے مجھ تک آئے, سلام خیر خیریت معلوم کی, پوچھا کہ کون, تو میں نے کہا کہ میں لیسٹر منتقل ابھی ہوا ہوں. تو کہا کہ گھر تشریف لائیے, ان سے کہو تو سیٹل ہونے کے لیے یہاں آئے تھے, گھر بھر لے لیا تھا, کہا کہ گھر تشریف لائیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت تو میں ذرا مشغول ہوں. تو ہمارے والد صاحب نے ان سے کہا تو مگر پھر بعد میں گھر ضرور آئیے, چائے پینے کے لیے گھر ضرور آئیے, اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ نئے نئے لیسٹر میں منتقل ہوئے ہیں, کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع کرنا, میں یہاں 160 میلبرن روڈ پہ رہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہاں مسجد نور میں امام ہوں, میں یہاں سیٹل ہو چکا ہوں, تو میں کسی کو متوجہ کر سکتا ہوں کہ بھائی ان کا یہ کام ہے ذرا کر دو, ان کو فلاں جگہ لے جاؤ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس چیز سے ہمیں روکا ہے جس سے ایک مسلمان کا دل ٹوٹے, اور ہر اس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے جس سے ایک مسلمان کا دل خوش ہو. اس لیے کہ ایک مسلمان کا دل بڑا قیمتی ہوتا ہے. سلطان محمود کا قصہ یاد آ گیا. وہ ایک دن بیٹھ کر قرآن مجید لکھ رہے تھے. پرانے زمانے کے بادشاہوں کو اسلام سے اور دین سے اتنا تعلق تھا کہ وہ قرآن لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر اسے وقف کر دیتے تھے مسجد میں کہ قیامت تک کوئی پڑھے گا تو مجھے ثواب ملے گا. پرنٹنگ پریس کا زمانہ نہیں تھا, تو سلطان محمود جو ہے وہ بیٹھ کر قرآن لکھ رہے تھے. کچھ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ بھی رہے تھے. تو اس میں قرآن مجید میں ایک جگہ پر فی ہے دو مرتبہ آتا ہے. ایک جملہ پورا ہوتا ہے فی, اور دوسرا جملہ فی سے شروع ہوتا ہے, اور بیچ میں وہ آیت کا گول دائرہ نہیں ہے. تو کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی سے فی ہے دو مرتبہ لکھ دیا ہے. تو اور بھی 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو ایک اور شخص آیا اور اس نے یوں کر کے غور سے دیکھا کہ کتابت ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہیں سلطان. تو اس کی نظر پڑ گئی وہ دو فی ہے کے اوپر. جب فیہے کے اوپر نظر پڑ گئی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہاں آپ سے غلطی ہو گئی ہے, وہ حافظ قرآن نہیں تھا, یہاں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہے؟ تو کہا کہ فیہے آپ نے غلطی سے دو مرتبہ لکھ دیا ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے, ارے جا اپنا کام کر. ہم یہ خیال نہ کرتے کہ ان سب کے سامنے بیچاری کی تذلیل ہوگی. سلطان محمود نے قلم سے ایک فیہے کے اوپر یوں دائرہ کھینچ لیا, سرکل بنا دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی بات کا نوٹس ہم نے لیا ہے اور بعد میں اس کا کچھ علاج کریں گے, یہ اس فیہے کو نکالنے کا کوئی علاج کریں گے. وہ شخص تھوڑی دیر بیٹھا, بیٹھنے کے بعد چلا گیا. چلا گیا تو سلطان محمود نے چاقو لیا. اس زمانے میں پینسل تو تھا نہیں, تو قلم روشنائی انک سے کام کرتے تھے, اور جب کسی چیز کو اریز کرنا ہوتا تھا, مٹانا ہوتا تھا, تو چاقو سے نائف سے ایسا اسے مٹاتے تھے, اسکریپ کرتے تھے. تو اسے وہ دائرے کو گول نشان کو مٹانا شروع کیا. تو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اتنی زحمت آپ نے اٹھائی, آپ اسی کو کہہ دیتے کہ بھائی جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. تو سلطان محمود نے کہا کہ اس بیچارے نے بڑے جذبے سے میری غلطی نکالی تھی, اس کو نظر آیا تھا کہ غلطی ہے, اور اس نے کہا تھا اگر میں اس وقت یہ کہتا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے تو سب کے سامنے تھوڑا شرمندہ ہوتا. اللہ اکبر, تھوڑا امبارسمنٹ اسے ہوتا, کہ تھوڑا شرمندہ ہوتا, اور اس کے دل کے اوپر ایک تھوڑا دھبا آتا. تو سلطان محمود کے یہ الفاظ کتابوں میں لکھے ہیں کہ ورق پر نشان لگا کے مٹانا تو آسان ہے, مگر ایک مسلمان کے دل پر نشان پڑ جائے اسے مٹانا مشکل ہے. جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرع اللسان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور شعر ہے کہ نیزے اور تلوار کے زخم اگر جسم پر لگ جائے تو وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں, مگر ہماری زبان سے کوئی کڑوا لفظ نکل جائے اور اس سے کسی کا دل ٹوٹے تو تو دل کا مندمل ہونا بہت مشکل ہے. یہ خیال رکھتے تھے وہ لوگ. ایک اور قصہ سنا دوں, یاد آ گیا, حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ تعالی. تو حاتم ان کا نام ہے اور اسم جو ہے, اسم کا معنی بہرا, یہ ان کا لقب پڑ گیا حاتم اسم, حاتم اسم. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عجیب قصہ ہے اس کا. اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسے تھے ہمارے اسلاف. اللہ ہمیں, ہمارے اسلاف نے جیسے دین کی قدر کی تھی ویسی قدر کی توفیق عطا فرما, بلکہ اس کا اگر ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو آج دنیا کی کایا میرے بھائیوں پلٹ جاوے. دنیا میں جو ہم مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے چہرہ پھیر لیا ہے. اور اگر ہم عزت چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, اور یہ سارے ملکوں میں, ایجپٹ میں, سیریا میں, فلسطین میں, جہاں جہاں جو مسائل ہیں, ان مسائل کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے دین سے وابستگی. دین سے وابستگی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان جب دین سے دور ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اور مسلمان جب دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اور جب اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی نصرت اترتی ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گند گردوں سے قطار اندر قطار. ربی آج بھی اللہ وہی ہے جو بدر کے موقع پر تھا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا ویسا ہی ہے جیسے اس زمانے میں تھا, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اور اصول وہی ہے آج بھی, ایمان, یقین, توکل, حق تعالی شانہ کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں. تو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک عورت آئی پردے کے اندر اور کچھ پوچھنا چاہتی تھی, تو حضرت سے ذرا دور کھڑی تھی اور کچھ پوچھنا چاہتی تھی. حضرت کے کچھ خدام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی, ریح خارج ہو گئی, اور آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کی ہوا خارج ہو جائے, جب کسی کی ریح خارج ہو جائے تو ہنسنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسی بات پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود کرتا ہے؟ پیشاب پر کوئی نہیں ہنستا, پاخانے پر کوئی نہیں ہنستا, حالانکہ ہوا کے خارج ہونے سے زیادہ گندی وہ چیزیں ہیں, مگر یہ شیطان کرواتا ہے, یہ شیطانی چرخہ ہے کہ کسی کی ہوا خارج ہوتی ہے تو ہنسی آتی ہے, اندر سے تقاضا ہوتا ہے ہنسنے کا, اسے دباؤ, ایک دوسرے کی طرف اس وقت مت دیکھو. اور قرآن میں یہ جو ہے کہ وتا تو نفی نادی کم المنکر, قوم لوط کے بارے میں, کہ تم تمہاری مجلسوں میں ایک گندی چیز کو لاتے ہو, بری چیز کو لاتے ہو تمہاری مجلسوں میں. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری مجلسوں میں جب کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو تم ہنستے ہو. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیماری سب سے پہلے انسانوں میں قوم لوط سے آئی ہے. اس سے پہلے کسی کی ہوا خارج ہوتی تھی, ریح خارج ہوتی تھی تو نارمل ہوتا تھا, کوئی ہنستا نہیں تھا کھانسی کی طرح. سب سے پہلے یہ برائی جو انسانوں میں لائی گئی ہے وہ قوم لوط کی طرف سے, اور وہ کتنی گندی قوم تھی سب جانتے ہیں, یہ ان کی عادتوں میں سے ہے. ہوا خارج ہو گئی, ہوا خارج ہو گئی, مگر وہاں تو سارے تربیت یافتہ تھے, کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا, مگر وہ تھوڑی امبارس ہو گئی. امبارس ہو گئی تو حضرت نے تو محسوس کر ہی لیا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے سب کے سامنے, تو یہ بیچاری امبارس ہو گئی ہوگی, ہوتا ہے ایسا. تو حضرت نے اس کی طرح متوجہ ہو کر کہا کہ بڑی بی, بوڑھی تھی بڑی بی, کیا کام ہے تیرا, کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے اپنی بات شروع کی, تو حضرت نے فرمایا کہ ذرا قریب آ جا, میں اونچا سنتا ہوں. وہ قریب آئی, جی, اس نے پھر بات کہی, حضرت نے فرمایا کہ اور قریب آ جا, میں اونچا سنتا ہوں. بالکل قریب آ گئی, حضرت نے فرمایا کہ بھائی جان اونچا بول, میں اونچا سنتا ہوں. اس کو تسلی ہو گئی کہ مریدوں کے سامنے تو تھوڑی بہت شرمندگی ہوئی ہوگی, حضرت کے سامنے الحمدللہ شرمندگی نہیں ہوئی. اب وہ جو اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان حضرات کو بھی یہی خیال آیا کہ حضرت اس کی دلداری کے لیے ایسا کر رہے ہیں. مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ مجلس سے چلی گئی اپنا کام نمٹا کر, تو حضرت کے سامنے کوئی بھی بات کرے تو حضرت کہے کہ بھائی کان اونچا بولو, اونچا بولو, اونچا بولو. تب لوگوں کو حیرت ہوئی اور فکر ہوئی کہ حضرت تو بیمار ہو گئے ہیں. کان کی قوت ختم ہو گئی ہے. اس حال میں حضرت تقریباً 9 سال تک رہے. تو چونکہ اچھے تھے اور اچانک بہرے ہو گئے تو نام پڑ گیا کہ حاتم اسم, بہرے حاتم, حاتم اسم. 9 سال کے بعد اچانک ٹھیک ہو گئے, اچانک ٹھیک. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اچانک بہرے ہو گئے اور اچانک ٹھیک. تو اس وقت حضرت نے راز کھولا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, بہرا نہیں تھا, 9 سال تک بالکل ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک تھا. ہوا گیا پھر کہا, ہوا یہ کہ اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے میں بہرا بنا, مگر جب وہ جانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا, ہم بہرے بنے اس وجہ سے کہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے کہ حضرت کے سامنے ایسا ہو گیا. اور اس کے چلے جانے کے بعد اگر ہم پھر سننا شروع کر دیں گے تو یہ تو اسی بستی میں رہتی ہے, اس تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ صرف تمہاری شرمندگی کو دور کرنے کے لیے وہ بہرے بنے تھے. تو اسے پھر ٹھیس پہنچے گی. تو کہا کہ آج مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے. میں اس انتظار میں تھا کہ یہ عورت جب تک زندہ ہے اس وقت تک میں بہرا بن کر رہوں اور پوری دنیا مجھے بہرا کہے, کوئی حرج نہیں, اس عورت کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے میرے بھائی, جو عزم کرو میرے بھائیوں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کسی نادانی کی وجہ سے کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس سے ہمیں تکلیف پہنچے تو معاف کر دیا کرو, معاف کر دیا کرو, معاف کر دو بھائی, معاف کر دیا, معاف کر دیا. میں کہتا ہوں کہ علماء سے کہ ہم بیٹھتے ہیں یہاں ایک ایک گھنٹے تک تقریر کرتے ہیں, صبح 8 بجے سے 4 بجے تک سبق پڑھاتے ہیں, پھر شام کے مکتب میں 5 بجے سے 7 بجے تک سبق پڑھاتے ہیں, دورے کرتے ہیں شہر کے مختلف ملکوں کے, مختلف شہروں کے, مختلف ملکوں کے. یہ آسان کام نہیں ہے علماء کے لیے بھی. بعض لوگوں کا ایسا نظر آتا ہے کہ بڑے مزے میں ہوں گے, کہ آج پتہ چلا کہ باربیڈوس جا رہے ہیں اور 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ کینیڈا جا رہے ہیں اور پھر پتہ چلا کہ نہیں جی کوئی تو سفر جو ہے وہ تو قطعۃ من العذاب ہے, وہاں جو تقاضے ہوتے ہیں جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے علماء کے لیے دورہ کرنا. بہت ہر وقت ٹینشن رہتا ہے, سٹریس رہتا ہے, کوئی کسی بھی مسئلے کو لا کر پیش کر دیتا ہے, وہاں کے کیا سیاسی حالات ہیں, لوگ رہنمائی پوچھتے ہیں. ہمارے جماعت کے ساتھی تو یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ بھائی 6 نمبر سے باہر ہم نہیں نکلتے, ہمارا اصول ہے. علماء کے لیے بہت مشکل. پھر میں ہمارے جماعت کے ساتھی سے کہتا ہوں کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں, 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں, 40 دن کے لیے نکلتے ہیں, کتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں, کتنی مشقتوں سے گزرتے ہیں, کیسی کیسی مسجدوں میں جاتے ہیں, کیسی کیسی بستیوں میں جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں 40 دن تک اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا, اس لیے کہ وہاں ایسی کوئی دکان نہیں, وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں سے اپنے مزاج کا کھانا ملے. کتنی آپ قربانی کرتے ہیں. علماء یہ ساری قربانی کیوں کرتے ہیں کہ بھائی شاید میری بات سن کر کے ایک آدمی جنت میں چلا جائے. یہ جماعت کے لوگ کیوں اتنی ساری محنت کرتے ہیں کہ شاید اللہ کرے کہ زیادہ ہو, مگر اگر 40 دن یہ قربانی کرنے میں کے نتیجے میں اور اس مشقت کے نتیجے میں ایک شخص بھی اگر جنت میں چلا جائے تو میرا بیڑا پار. تو میں کہا کرتا ہوں علماء سے اور ہمارے جماعت کے ساتھیوں سے کہ اتنی زیادہ تکلیف ہم ایک آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کسی کو معاف کرنے میں تو صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں. ہمارے خلاف, ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کچھ کام کرے اور ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو اسے معاف کرنے میں تو صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں, ہم کیوں اس کو معاف کر کے جنت کا مستحق نہ بنا دیں؟ اور اس کو معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ جو ہمیں دے گا کہ میرے بندے کے اندر مخلوق ہو کر معاف کرنے کا اتنا حوصلہ ہے تو میں تو خالق ہوں, میں غفور الرحیم ہوں, میں اپنے بندے کو کیوں معاف نہ کروں؟ اور ایک دوسری بات بھی میرے بھائیو یاد رکھو, ایک دوسری بات یاد رکھو کہ کسی کے ذمے آپ کا حق ہے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا اس کو معاف کرنے کے نتیجے میں آپ کو ملے گا. ہوتا ہے نا کہ نہیں میں اسے قیامت کے دن پکڑوں گا. اللہ نے بھی اگر ایسا ہی کیا تو کہ تو میرے بندے کو پکڑے گا تو تیرے بھی بہت قصور ہے, تجھے بھی پکڑوں گا. اور ہم نے کسی کو معاف کر دیا اور اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے, میں بھی اسے معاف کر دوں گا. الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الى عیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اچھائی کا معاملہ کرتا ہے. خیر عرضی کر رہا تھا میرے بھائیو کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے دوسروں کو راحت پہنچے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور اگر کوئی نادانی ہمارے ساتھ کرے تو ہمیں اس کو معاف کر دینا ہے. لا تسبن احدن، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ کسی کو ہرگز برا بھلا مت کہنا. اچھا غصے میں کبھی کبھی گاڑی کو بھی آدمی گالی دیتا ہے، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اور غصے میں آ کر کے گاڑی کو بھی بولتا ہے، اور کبھی ٹھوکر کھاتا ہے تو پتھر کو بھی گالی دیتا ہے. یہ غصے میں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، نادان بالکل. تو یہ کیا کہتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ، مگر اپنے عمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قال فما سببت بعده، اس نصیحت کے بعد میں نے برا بھلا نہیں کہا. حرن ولا عبدن ولا بعیرن ولا شاتن، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو. یعنی انسانوں کو تو برا بھلا کہا ہی نہیں، مگر کسی غیر ذوی العقول میں سے بھی کسی کو نہیں، جمادات میں سے بھی، زبان سے بری بھری بات، کیسا عمل؟ اب یہی حدیث ہمارے سامنے آئی، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ہرگز آپ کسی کو گالی نہ دیجئے، برا بھلا نہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی صاحب سے کہہ رہا ہوں، آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں، اور میں خود پڑھ رہا ہوں تو یہ اللہ کے نبی ہی تو ہمیں کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی ہمیں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کو برا بھلا مت کہنا. اور ابھی دو گھنٹے کے اندر ہماری زبان سے کڑوی بات نکل جائے گی. کبھی کبھی بات میں برائی نہیں ہوتی، لہجے میں برائی ہوتی ہے، لہجے میں کڑواہٹ ہوتی ہے. کبھی ٹویسٹ کر کے کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ایسا ریمارک کرتے ہیں کہ بظاہر کچھ نہیں ہوتا مگر سامنے والے کا دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. یہ سب چیزیں میرے بھائیوں قیامت کے دن وبال بن کر آ سکتی ہے، اور کبھی دنیا میں بھی وبال بن سکتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور دوسری جو نصیحت کی، اس پر چونکہ کچھ گفتگو ہو چکی ہے اس لیے عرض کر دوں کہ ولا تحقرن من المعروف شیئا، اور نیکیوں میں سے ہرگز کسی چیز کو چھوٹی مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا. اور اس کی ایک مثال دی، وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، اور یہ بات کہ تو اپنے بھائی سے بات چیت کرے اس حال میں کہ تیرا چہرہ اس کی طرف حشاش بشاش ہو، تو ان ذلک من المعروف، یہ بھی نیکیوں میں سے ہے، یہ بھی نیکیوں میں سے ہے. نہ کسی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنے کا، نہ کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھنے کا. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا گناہ سبب بنتا ہے دوسرے چھوٹے گناہ کا، اس سے کہ برائی برائی کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برائی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے. توبہ نہیں ہوگی تو ایک برائی چھوٹی دوسری چھوٹی کی طرف لے گئی، دوسری چھوٹی تیسری چھوٹی کی طرف لے گئی، تیسری چھوٹی برائی چوتھی چھوٹی برائی کی طرف لے گئی. اب یہ اندر اثر برا ہو رہا ہے تو اب ایک بڑی برائی کی طرف، پھر بڑی برائی کی طرف، پھر بڑی برائی کی طرف. اور اس سے بھی اگر توبہ نہیں کی میرے بھائیوں تو ہو سکتا ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اس لیے چھوٹی برائی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنے کا، بچو، ہر برائی سے بچو، ہر چھینٹے سے بچو. حضرت کی ملومت تھانوی رحمت اللہ علیہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی ایسے عقل مند کو آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بچھو سے تو بھاگتا ہو اور چھوٹے سے نہ بھاگے، اور کہے کہ یہ صغیرہ ہے، کبیرہ سے بچو چھوٹے سے. کہا کہ کبھی کسی ایسے آدمی کو دیکھا کہ جو اپنے وارڈ روب میں شولہ تو نہیں رکھتا مگر اپنے وارڈ روب کو چنگاری سے نہیں بچاتا. شولہ بھی وہی کام کرے گا جو چنگاری، اور چنگاری وہی کام کرے گی جو شولہ، دونوں ڈینجر. تو کبیرہ جتنا ایمان کے لیے ڈینجر ہے اتنا ہی صغیرہ بھی ڈینجر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کبیرہ اپنا اثر جلدی دکھائے گا، صغیرہ اپنا اثر دیر سے دکھائے گا. جسے چنگاری اپنا اثر دیر سے دکھائے گی اور شولہ جلدی دکھائے گا. تو ہر گناہ سے میرے بھائیو بچنے کی کوشش کرو، اور اس کو آبجیکٹو بناؤ زندگی کا. عبادت عبادت عبادت، اس میں ہم دھوکے میں رہتے ہیں. جماعت میں ماشاءاللہ 40 دن کے لیے نکلا ہوں، اپنے شیخ کے پاس پورے رمضان کے اعتکاف کے لیے آیا ہوا ہوں، تلاوت بھی الحمدللہ روزانہ 5 سپارے کر رہا ہوں، درود شریف روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تو عبادت کی وجہ سے عبادت عبادت تو ذہن اس کی طرف نہیں جاتا کہ عبادت کا جو فائدہ ہے وہ غیبت کر کے میں ختم کر رہا ہوں, عبادت کا جو فائدہ ہے وہ میں بد نظری کی وجہ سے ختم کر رہا ہوں. کل بھی کچھ جماعت کے ساتھی آئے تھے, میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک ہی بات بس پلے باندھ لو کہ اب زندگی بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس کو مانیٹر کرو کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں, اس کو یہ دیکھو کہ کوئی غلط کام تو نہیں. اور اگر غلط کام ہو جائے تو اس کے ایفیکٹ کو رہنے مت دو, جلدی سے دھو لو توبہ اور استغفار سے. اور میں نے ان کو مثال یہ دی کہ یہ کمرہ ہے ہمارا, اس میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اسی لیے بہت ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, آرام سے سب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایئر کنڈیشن کی وجہ سے ایک ٹھنڈک جنریٹ ہو رہی ہے اس کمرے میں. لیکن ہم اگر دروازوں کو کھول دیں ونڈو کو کھول دیں تو یہ جتنی مفید چیز جنریٹ ہو رہی ہے وہ ان میں سے نکل جائے گی اور اس کمرے میں ہمیں راحت نہیں ملے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, خانقاہ میں جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, جماعت میں نکلتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, اس سے بھی ایک ٹھنڈک جنریٹ ہوتی ہے جس سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچنا چاہیے. مگر چونکہ ہماری آنکھوں کی کھڑکی کھلی ہے, ہماری کان کی کھڑکیاں کھلی ہیں, زبان کی کھڑکی کھلی ہے, اس لیے جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ نکل جاتا ہے. میں جماعت میں جانے والے اپنے سب احباب سے جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اپنے فارغ وقت کا بہت اہتمام سے حفاظت کرو, انفرادی وقت کا. یہ انفرادی وقت جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہم شاید کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہوں, انفرادی وقت اس لیے کہ شاید ہم کپڑے دھونا چاہتے ہوں, انفرادی وقت اس لیے کہ شاید ہم اپنے انفرادی معمولات پورے کرنا چاہتے ہوں, انفرادی وقت اس لیے ہوتا ہے کہ شاید ہم آرام کرنا چاہتے ہوں. مگر ہوتا یہ کہ ہم دو چار کی ٹولیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, بات شروع ہوتی ہے دین سے اور دھیرے دھیرے منتج ہوتی ہے غیبت کے اوپر, اور ہم اپنے خود کے ساتھیوں کی غیبت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کھاتے وقت دیکھا تھا کیا کر رہا تھا, فلاں بہت کھاتا ہے, فلاں بہت بولتا ہے, فلاں ہمیں ٹوکتا ہی رہتا ہے. تو پورے 24 گھنٹے کے جو فائدے ہوئے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر جو اعمال ہم نے کیے تھے وہ یہ انفرادی وقت میں ہم کھو دیتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہر چھوٹی برائی سے بچنے, اور چھوٹی نیکی کو معمولی بھی نہ سمجھو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جمعہ نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ڈرگ میں مبتلا رہتے ہیں اور ناپاک رہتے ہیں, جنابت کی حالت میں غسل بھی نہیں کرتے, اور دل میں یہ خیال آئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو ایک مرتبہ, تو شیطان فوراً روکے گا آپ کو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کیا ہوگا اتنے سارے گناہوں کی سب. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو, اللہ تعالیٰ شانہ اس چھوٹی نیکی سے تمہارے لیے جنت کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی نیکی ہوگی, پھر دوسری چھوٹی نیکی ہوگی, تیسری چھوٹی نیکی ہوگی, اب جو ہے نور دل میں آ رہا ہے, گناہ کی آلودگی دور ہو رہی ہے, پھر بڑی نیکی کی توفیق ملے گی اور پھر بڑی نیکیوں کے ذریعے وہ جنت میں چلے جائے. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ کہہ کر ختم کرتا ہوں, بہت بڑے بزرگ تھے بشر حافی. حافی عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کھلے پاؤں چلتا ہے, جوتیاں نہیں پہنتا, اور ان کو بشر حافی اس لیے کہتے تھے کہ وہ جوتیاں نہیں پہنتے تھے پاؤں پر, اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے, فراش. تو کہا زمین کو میں نے بچھونا بنایا ہے, تو وہ کہتے کہ جب ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بچھونا بچھاتا ہے ہمارے اعزاز میں اکرام میں, اس کے اوپر ہم جوتیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو کہا اللہ کے فرش پر میں جوتیوں کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں, اتنا ادب. اور اللہ جل جلالہ عام من والہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ پورے شہر میں جانور جن گلیوں سے ان کو گزرنا ہوتا تھا وہاں پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتے تھے, اور اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اور گلیوں میں جانوروں نے پیشاب پاخانہ کرنا شروع کیا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. کیسے کیسے لوگ تھے کہ جن کے تابع ہو جاتی تھی مخلوق, اس لیے کہ اللہ ان کے ہاتھ میں تھا. اور یہ ہوتا کب ہوگا؟ جب ہم دین کے ہو جائیں گے, دین کے. ہم دین کے تو اللہ ہمارا, ہم دین کے تو اللہ ہمارا. تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ وہ کوئی اتنے نیک پرہیزگار بزرگ آدمی نہیں تھے, راستے میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق پر لکھا ہوا پڑا ہوا دیکھا, اس کو انہوں نے محبت سے اٹھایا, اسے صاف کیا, صاف کر کے ایک کپڑا خرید کر اس پر خوشبو لگائی, خوشبو لگا کر اس کپڑے میں لپیٹا اور گھر میں بہت اونچی جگہ پر رکھا احترام کے ساتھ. تو دیکھو ان کو ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کا موقع ملا, وہ انہوں نے کر لیا. یہ حدیث میں ہے نا کہ لا تحقیرن من المعروف شیئا, نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا, شاید وہ تمہارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے. رات کو سوئے اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ شانہو نے خواب میں کسی فرشتے کے ذریعے کہلوایا کہ یا بشر, اے بشر, طیب تیسمی, تم نے میرے نام کو خوشبو لگائی, احترام کیا اس کا, اس کے بدلے میں لَأُطَيِّبَنَّكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, میں تمہارے نام کی خوشبو کو دنیا اور آخرت میں پھیلاؤں گا. اس لیے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے اور چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خیال جو ہمارے دل میں آتے ہیں یہ مہمان ہوتا ہے, مہمان. اور ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے اس کی ہم آؤ بھگت کرتے ہیں, اسے انٹرٹین کرتے ہیں, تو دوسری مرتبہ آئے گا کہ یار چلو ذرا وہاں ہو آتے ہیں, بیچارے بہت اچھے آدمی ہیں, بہت محبت سے ملتے ہیں. اور منہ چڑھا کے ملیں گے تو کوئی ہمیں فورس کر کے لے جائے گا تو بھی نہیں جائیں گے کہ نہ بھائی وہاں نہیں کسی اور جگہ. تو اگر ہمیں برا خیال آتا ہے, برے کام کا خیال آتا ہے اور اس کو ہم نے انٹرٹین کیا نہیں, ہم نے اسے کر لیا, تو یہ دوبارہ آئے گا یہ خیال کہ یہاں ہمیں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. اور ہم اسے اگنور کریں گے تو پھر دو چار مرتبہ آنے کے بعد, چونکہ جو آدمی شریف نہیں ہوتا ہے وہ تو ضد کر کے بھی آتا ہے, تو وہ دو چار مرتبہ آئے گا. اور اچھا خیال شریف ہوتا ہے, بہت نازک, ایک مرتبہ دو مرتبہ آئے گا, آپ نے اگر اسے اگنور کیا دوبارہ نہیں آئے گا. اس لیے اچھا خیال آئے تو اسے انٹرٹین کرو, برے خیال کو اگنور کرو. اللہ تعالیٰ شانہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. الحمدللہ حدیث کی برکت سے بہت باتیں آ گئیں, اللہ تعالیٰ شانہو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اصل تو میرے بھائیوں عمل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ میں بھی نکلیں, ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھیں اور فکر آخرت پیدا کریں. اور فکر آخرت پیدا ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی محفلوں میں بھی بیٹھیں تاکہ علم ہمارا بڑھے, اور علم بڑھانے کے بعد ہم اس پہ عمل بھی کریں, اور ساتھ میں مشائخ سے بھی ہمارا تعلق رہے تاکہ باطن کی جو بیماریاں ہیں, ریا ہے, حسد ہے, کینہ ہے, اس کا علاج بھی ہمیں ان کی طرف سے ملے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ جتنے مصیبت زدہ ہیں سب کو عافیت عطا فرماوے, جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں سب کو عافیتوں کے ساتھ رکھے, ممالک اسلامیہ کو بہتری نصیب فرماوے, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ شانہ انہیں بھی اس دولت سے سرفراز فرماوے, انہیں بھی اخروی سکون نصیب فرماوے. اور اللہ تعالیٰ شانہ پوری دنیا میں امن کو عام فرماوے, اور امن کے عام ہونے کے لیے جو اسباب ہیں ان کا غیب سے انتظام فرماوے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں شامل فرماوے, اپنے عشاق میں شامل فرماوے, اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل فرماوے, دین کے کاموں میں ہمیں لگائے رکھے, ہمارے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت عطا فرماوے, اور ان کے جنت میں جانے کا, جہنم سے بچنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک تقوی پر رکھے, خدمت دین پر رکھے, علم و عمل پر رکھے. اور اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت کے حال پہ رحم فرماوے. رمضان کی جو نیکیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. قبول کیے جانے کے قابل تو نہیں ہے, مگر اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں. کوتاہیاں بہت ہوئی ہیں, اللہ معاف کرے. ایک عشرہ ختم ہونے کو جا رہا ہے, اب دو عشرے جو رہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ اس کی کما حق ہو قدر دانی کی توفیق عطا فرماوے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جتنے رمضان آئے, ان رمضان میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے خاص خاص مقرب بندوں کو جو جو روحانی دولتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ وہ ساری ہم سب کو عطا فرما دے. ہمارے ماں باپ, اہل و عیال, مشائخ, اساتذہ, محبین, محسنین, متعلقین کو عطا فرماوے, پوری امت کو عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.